أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. سامعین محترم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ٹاک شو سیریز کا تیسرا اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہے ہیں. کل کی گفتگو کو ہم دوبارہ سے دہرانا چاہیں گے. کل ہم نے امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کے احوال کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی, اور آج ہم جو ہیں وہ غیبت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا. آج ایک بار پھر نویر حسین متحری صاحب ہماری خدمت میں ہوں گے اور جناب سید ظاہر عباس صاحب انشاءاللہ اس پروگرام میں گفتگو فرمائیں گے. جو گفتگو کا تسلسل ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر امام زمانہ کی ولادت ہو گئی تھی تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا کیوں نہیں, اور ایک عرصے بعد جو ہے وہ ان کے خاص طبقے سے بھی ان کی غیبت کیوں ہوئی. اس لیے میں اس سوال کو نوید حسین متحری صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ امام زمانے کی غیبت کب ہوئی, کیسی ہوئی, اور غیبت کی تفصیلات جو ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا سلسلہ تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. مشکور ہیں آپ کا کہ ایک بار پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور ایک خوبصورت سوال ہے ولادت کے بعد کہ امام علیہ السلام کب غائب ہوئے اور کیسے غائب ہوئے اور کیوں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال اور ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ امام کی غیبت کا آغاز کب ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اس سلسلے میں تاریخ پر اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کی غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت عرصہ پہلے سے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کا ایک ماحول فراہم کیا جا رہا تھا. ائمہ معصومین نے اپنے مختلف ارشادات کے اندر, فرمودات کے ذریعے لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے, ان کے اذہان کو آمادہ کر رہے تھے اس غیبت کے سلسلے میں. اور آخری حجت کی جو غیبت واقع ہونی ہے اس کی خبر دے رہے تھے. کہ ایک نمونے کے طور پر ہم امام علی علیہ السلام کے ان ارشاد کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ الحادی عشر من ولدی, کہ میرے فرزندوں میں سے گیارہواں, هو المهدي الذي يملا الارض عدلا وقسطا, کہ جو مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. کما ملئت جورا و ظلما, جس طرح وہ زمین سے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی. وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ تکون لہو غیبت. اب یہ اس زمانے میں, یعنی امیر المومنین اپنے زمانے میں آخری حجت, یعنی اپنے فرزندوں میں سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. اور یہ ایک نمونہ تھا تمام ائمہ کی ارشادات کے اندر یہ خبر ہمیں نظر آتی ہے. نہ فقط یہاں تک بلکہ امام علیہ السلام کی اس غیبت کو حتمی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ غیبت ہونی ہے اور ضروری ہے. کہ اس حوالے سے بھی جو ہمارے پاس تعبیرات ہیں, مثلا ایک تعبیر امام رضا علیہ السلام کے ارشاد کے اندر ہے کہ لَيَغِيبَنَّ الْقَائِمُ مِنْ وُلْدِي, کہ حتماً غیبت کریں گے, غائب ہوں گے قائم میرے فرزندوں سے, کہ اشارہ امام زمانہ کی غیبت کی طرف ہے. اسی طرح مثلا لابد منہا, اس طرح اور تعبیرات جو اس غیبت کے حتمی ہونے کو بیان کر رہی ہیں, یہ وہ اخبار ہیں, یہ وہ خبریں ہیں غیب کی اور امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے جو ائمہ نے دی اپنے زمانے کے اندر. یعنی ایک ماحول فراہم کیا جا رہا تھا, اذہان کو آمادہ کیا جا رہا تھا.
غیر متوقع غیبت نہیں تھی, اس کے لیے شروع سے ہی تیاری کی جا رہی تھی.
اور پھر جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں آتے ہیں, خود امام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو نہ فقط امام آمادہ کر رہے ہیں اس طرح کی اخبار سے, اس طرح کی خبروں سے, بلکہ خود امام اپنے شیعوں سے آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی امام کا جو رابطہ ہے اپنے شیعوں کے ساتھ, وہ امام کے خاص اور معتمد جو امام کے اصحاب ہیں ان کے ذریعے سے جاری رہتا ہے. اور اسی طرح امام اپنے آخری زندگی کے حصے میں تقریباً جو ہے وہ فقط اپنے معتمد اصحاب کے ذریعے لوگوں سے, شیعوں سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ بھی درواقع عملی طور پر امام حسن عسکری غیبت کے ماحول کو فراہم کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح ہم نے گزشتہ گفتگو کے اندر امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں گفتگو کی تھی, تو وہاں پر بھی ہم نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ولادت کو کس طرح مخفی رکھا گیا. گھر کے افراد کو بھی, یعنی سب کو بھی پتہ نہیں تھا, اور بالخصوص خاص افراد اور اصحاب میں بھی امام علیہ السلام اپنے معتمد اور خاص صحابی اور اصحاب کو امام زمانہ کا تعارف کرواتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو سچویشن اور یہ جو ہمیں حالت نظر آتی ہے تاریخ کے اندر امام حسن عسکری اور اس سے پہلے، یعنی غیبت کے حوالے سے ایک ماحول فراہم کیا جا رہا تھا اور خود امام حسن عسکری نے اس کے لیے مقدمات فراہم کیے تھے۔ پھر جس 2060 ہجری قمری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، تو اس شہادت کے بعد چونکہ عملی طور پر امام زمانہ امامت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، تو اسی امامت پر کے منصب پر فائز ہوتے ہی امام علیہ السلام کی غیبت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو غیبت امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام زمانہ کی شروع ہو رہی ہے، اس غیبت کو ہم غیبت صغرا کے نام سے جانتے ہیں، جیسے کہ اذہان کے اندر ہے۔ اور غیبت صغرا اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو دوسری غیبت ہے وہ غیبت کبرا ہے۔ غیبت صغرا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی امام علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ منقطع نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام اپنے خاص نائبین کے ذریعے ابھی بھی اسی دور کے اندر، اس غیبت صغرا کے زمانے میں شیعوں سے رابطے میں ہیں، ان کے احوال پرسی کر رہے ہیں، ان کی نسبت خطوط اپنے لکھ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو نائبین خاص تھے، یہ امام اور شیعوں کے درمیان رابط تھے، ارتباط قائم کرتے تھے۔ اور ضروری ہوگا کہ ہم ان فقط نائبین کے اسامی یہاں پر ہم بیان کر دیں، اور ان کے جو دورے نیابت تھا کہ کتنے سال یہ نیابت کی منصب پر رہے، جیسے کہ، اور یہ بھی ایک نقطہ اہمیت کا حامل ہے یہاں پر کہ یہ جو نائبین ہیں، ان میں سے بعض کے لیے خود امام حسن عسکری نے، یعنی اپنے زمانے میں ان کی توثیق اور تائید کی ہے، یہ خود امام کے اصحاب میں سے تھے اور اپنے اصحاب میں امام نے ان کا تعارف کروایا ہے کہ یہ جو ہیں میرے بیٹے کے نائبین ہوں گے۔ کہ مثلا ان میں سے پہلا نائب خاص عثمان بن سعید عمری ہیں کہ جو 2067 ہجری تک زندہ رہتے ہیں اور امام کے نائب خاص رہتے ہیں، کہ یہ خود جو ہیں پہلے نائب امام ہادی اور امام حسن عسکری کے اصحاب میں بھی تھے اور ان کے وکلاء اور معتمد اصحاب میں سے تھے۔ اسی طرح پھر ان کے فرزند، نائب اول کے فرزند، دوسرے نائب خاص امام زمانہ کے جو محمد بن عثمان عمری ہیں، اس کے لیے بھی خود امام حسن عسکری نے توثیق کی ہے، اور خود اپنی حیات میں اس نائب اول کے خود بیٹے کی نسبت بھی امام نے اپنے اصحاب کو ایک تعارف اس کا کروایا ہے کہ یہ ہمارے معتمد اصحاب میں سے ہے اور میرے بیٹے کے نائبین میں سے ہے۔ کہ محمد بن عثمان عمری کے جو دوسرا نائب خاص امام زمانہ جل و تعالیٰ فرج شریف کا، یہ 305 ہجری تک نیابت کے منصب پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے مورد میں حسین بن روح نوبختی ہیں کہ جو 326 ہجری قمری تک امام کے نائب رہتے ہیں، اور اسی طرح چوتھے نائب علی بن محمد سمری ہیں کہ جو 329 ہجری تک امام کے نائب خاص رہتے ہیں۔ تو 329 ہجری وہ سال تھا کہ جس میں یہ جو امام کا چوتھا نائب تھا، یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور امام علیہ السلام اپنی آخری توقیع، یعنی آخری خط جو امام علیہ السلام اس چوتھے نائب کو دیتے ہیں، اس میں واضح انداز امام ان کو فرماتے ہیں کہ 6 دن کے بعد آپ کی وفات ہونی ہے، اور میں تسلیت عرض کرتا ہوں اپنے شیعوں کو آپ کی وفات کے سلسلے میں، اور آپ اپنے بعد کسی کو میرے نیابت کے لیے معرفی مت کیجیے گا، کسی کو نصب مت کیجیے گا کہ وہ آپ کے بعد نائب ہو میرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے بعد، یعنی آپ کی وفات کے بعد، امام اسے فرماتے ہیں کہ میری غیبت کا ایک تام اور کامل، چونکہ روایت کے اندر جو ہے وہ غیبت تامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ یعنی امام فرماتے ہیں کہ میری مکمل غیبت کا جو دور ہے، جس کو ہم غیبت کبرا سے یاد کرتے، وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔
یعنی نیابت خاصہ ختم ہو گئی، اب عامہ شروع ہونے جا رہی ہے۔
اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، ان روایات پر رجوع کیا جائے، خود امام زمانہ کی اپنی ان کی جانب سے کچھ روایات، اور وہ خطوط جو ہمارے شیعوں کی طرف پہنچے، جس میں امام علیہ السلام کچھ اوصاف کے ذریعے اپنے نائبین عام کا تعارف کرواتے ہیں، اوصاف کے ذریعے کہ اگر ہماری اس غیبت کبرا، ہمارے زمانے اس غیبت کبرا کے زمانے میں آپ کو کچھ مسائل پیش آئیں علمی حوالے سے، اور دوسرے جو مسائل جسے ہم امام کی طرف رجوع کرتے تھے یا نائب خاص کی طرف رجوع کرتے تھے، اس طرح کے مسائل اگر غیبت کبرا کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں، تو امام کچھ اوصاف بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے علماء، اس طرح کے ہمارے اصحاب جو ہیں، جو ہم سے حدیث روایت کرتے ہیں، جو ہمارے احکام کو نقل کرتے ہیں، کہ جو ان روایات کو اگر دیکھا جائے تو یہ فقہا پر تطبیق کرتی ہیں کہ یہ جو فقہا ہیں، یہ جو جامع شرائط فقیہ ہیں، یہ ان کے نائب عام کہلاتے ہیں، اور ہم آگے جو اپنی ہدایت اور احکام کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم ان سے لیتے ہیں. تو لذا یہ غیبت کبریٰ کا دور امام کا اس سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے.
آپ کو بہت شکریہ. یہاں تک بات پہنچی کہ غیبت جو ہے وہ اس کی تفصیلات ہمیں نہ صرف یہ کہ آئمہ معصومین نے بہت پہلے سے آمادہ کیا تھا بلکہ اس کی تفصیلات اور اس کی بعض روایات بھی جو ہیں آغا صاحب نے بیان کی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام زمانہ غائب ہیں غیبت کبریٰ کے بعد, چاہے ہم تصور کریں, تو یہ غیبت کس قسم کی ہے؟ آیا ان کی ذات غائب ہو گئی ہے, اصل امام زمانہ غائب ہو گئے ہیں, یا نہیں ان کی شخصیت ہم سے غائب ہے, یا ہمارے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے؟ یہ کس قسم کی غیبت ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی وضاحت فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ دوبارہ توفیق نصیب ہوئی کہ اس موضوع پر گفتگو کر سکیں. جیسا کہ معلوم ہے تمام حضرات کو اور ہم سب کو بھی کہ یہ غیبت کا جو مضمون ہے یا مطلب ہے, مفہوم ہے, یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے مہدویت کے اندر, اور ضرورت ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے اور اچھے طریقے سے یاد کیا جائے. ہمارے بچوں سے لے کر ہمارے بوڑھوں تک تمام تفصیلات کے ساتھ ان مطالب سے آگاہ رہیں, آشنا رہیں, تاکہ اگر کوئی بھی سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب دے سکیں. چونکہ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر مخالفین کو کہہ لیں, دشمن کہہ لیں, مذہب کو نقصان پہنچانے والے کہہ لیں, یہاں پر وہ اعتراضات کھڑے کرتے ہیں, اور بعض اوقات جوان جب کامل اطلاع نہیں رکھتے تو اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں.
راستہ علم کا ہے, اگر شبہات سے بچنا ہے, اگر دین کو محفوظ رکھنا ہے تو علم حاصل کریں.
ایسا ہی ہے. تو غیبت کی بات ہو رہی ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آغا صاحب نے نمونے کے طور پر بعض روایات بیان کی کہ جس کے اندر یہ بات واضح اور روشن ہے کہ آئمہ علیہم السلام نے اول دن سے آخر یعنی امام تک, یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تک, تمام آئمہ نے اس غیبت کے زمانے کے لیے تیاری کروانا شروع کر دی تھی. بعض آئمہ نے اطلاع کی حد تک, احادیث کی حد تک, اور بعض آئمہ نے جو جب قریب پہنچے, امام ہادی ہو گئے, امام عسکری ہو گئے, انہوں نے عمل کے ساتھ بھی جو ہے جیسا کہ آغا نے اشارہ کیا ہے. اب منطقی طور پہ اگلا سوال یہی بنتا ہے کہ اگر غائب ہیں تو وہ کس قسم کی نوعیت, کس قسم کی غیبت ہے, کیا نوعیت ہے اس کی, کیا کیفیت ہے اس کی. جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی تفصیل سے مطالب ملتے ہیں. آئمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دو قسم کی روایات موجود ہیں ہمارے پاس. ہمارے بعض روایات ایسی ہیں کہ جن کا محتوی اور معنی جو ہے وہ ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کی جو اپنی ذات ہے, امام کا جو یہ بدن ہے ظاہری, یہ جو شخص ہے ان کا, یہ غائب ہے. اور دوسرا جو گروہ ہے روایات کا, وہ بھی کافی تعداد میں روایات موجود ہیں, اس کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام بدن کے اعتبار فزیکلی جو ہے وہ ہم سے غائب نہیں ہے, وہ ہمارے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں, اور فقط فرق یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت نہیں رکھتے, ہم ان کی شخصیت سے آشنا نہیں ہیں. پہلا جو گروہ ہے روایات کا, ان کی تعبیریں اس طریقے سے ہیں, جو کہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے, فقط شاہد مثال کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. مثلا ایک روایت میں یوں تعبیر آئی ہے کہ لا یورا جسمو, ان کا جسم جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکے گا. امام ہادی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے شیعوں کو بیان کر رہے ہیں غیبت کی کیفیت کو, تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لا ترون شخصا, کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھ سکو گے. ایک اور تعبیر جو موجود ہے وہ یغیب عنہم شخصو, کہ ان کا شخص جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. یا ایک اور تعبیر ہے فیراہم, یعنی حجت جو ہے وہ تو دیکھیں گے لوگوں کو, ولا یرونہو, لیکن لوگ جو ہیں وہ اس حجت کو نہیں دیکھ سکتے.
تو ہوں گے تو دیکھیں گے.
تو یہ روایات جو پہلا گروہ کے نام سے میں نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی یہ تعبیریں ہیں. اب اگر کوئی بھی ظاہری طور پہ اس کو جا کر دیکھے گا تو وہاں پر وہ فوراً یہ معنی سمجھ میں اس کے یہ آئے گا کہ امام یعنی اپنے فزیکلی طور پر جو ہیں وہ غائب ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں رہ رہے ہیں۔ اب وہ کہاں رہ رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، یہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ لیکن ہم جب جاتے ہیں مزید روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس میں نوعیت کچھ اور بیان کی گئی ہے۔ مثلا امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے اشارت فرماتے ہیں کہ انَّ فِي الْقَائِمِ شَبَهٌ مِّن یوسف، کہ ہمارا جو قائم ہے اس قائم کے لیے کیا ہے، یوسف کے ساتھ شباہت موجود ہے۔ پھر آگے چل کے عبارت یوں ہے، فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَفْعَلُ بِحُجَّتِهِ مَا فَعَلَ بِيُوسُفَ۔ امت کیوں انکار کرے پھر کہ خدا بند متعال اپنی حجت کے ساتھ وہی کرے کہ جو اس نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اَنْ يَسِيرَ فِي أَسْوَاقِهِمْ، وہ حجت جو ہے، امام زمانہ جو ہیں، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہیں، وہ ان کے بازاروں میں چلتے ہیں یا چلیں گے، وَيَطَعُ بُسُطَهُمْ، قدم یعنی وہی تقریباً رہن سہن کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن وہ لوگ باوجود اس کے کہ وہ انہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اب یہ تعبیر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جسم غائب نہیں ہے، فزیکلی طور پہ غائب نہیں ہے، فزیکلی اندر ہی رہ رہے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کی معرفت جو ہے لوگوں کو نہیں ہے۔ یا ایک اور تعبیر کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام سے ہی ہے کہ لَكِنَّ الْحُجَّةَ يَعْرِفُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، کہ حجت تو معرفت رکھتی ہے لوگوں کی، وہ تو جانتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ حجت کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو یہ اور بھی بہت ساری روایت ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، فقط نمونے کے طور پہ بیان کیا ناظرین کی خدمت میں۔ اگر وہ تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو ان کو یہ ساری روایات جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اب اگلی بحث یہ آ جاتی ہے کہ دو قسم کی روایتیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور دو الگ الگ معنی بھی ظاہری طور پہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے فزیکلی غائب ہے، ایک روایت دستہ جو ہے روایات کا وہ کہہ رہا ہے کہ شخص غائب نہیں ہے بلکہ شخصیت جو ہے وہ غائب ہے۔ تو ہم کیا کریں اب یہاں پر؟ تو یہاں پر علماء نے اس کا جو ہے وہ حل پیش کیا ہے۔ ایک جو رائے حل پیش کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر ہم روایات میں دقت کریں، اس میں گہرائی کے اندر جائیں، تو ہمیں جو دوسری جو گروہ کی روایات ہیں کہ جو شخصیت کے غیبت کی بات کر رہی ہیں، وہ مفسر ہیں گویا کہ پہلے گروہ کے لیے۔ وہاں جب یہ تعبیر استعمال ہو رہی ہے کہ فَيَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ، یہ وہ حجت تو دیکھ سکے گا ان کو لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ یرونہ سے کیا مراد ہے؟ یہ آیات اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ لَكِنَّ الْحُجَّةَ يَعْرِفُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، وہاں تھا يَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ، یہاں ہے الحجہ یا عرف الناس ولا یعرفونہ۔ تو یہ تقریباً بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ تفسیر کر رہی ہیں اس کی، کہ جو پہلے گروہ کی جو ہیں وہ روایات موجود تھیں۔ تو یہاں سے یہ بات نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ شخصیت غائب ہے، شخص غائب نہیں ہے۔ ایک اور جو رائے حل پیش کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں وہ واقعیت کے تھوڑا قریب بھی لگتا ہے، کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت چونکہ حکمت الہی کی وجہ سے ہے، کہ بعد میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اب اس کی غیبت کی جو نوعیت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی حکمت الہی ہی تقاضا کرے گی۔ اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جسم غائب ہو تو جسم غائب ہے، اور بعض جگہ پہ اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر موجود ہوں لیکن شخصیت غائب ہو تو شخصیت غائب ہے۔ تو لہٰذا یہاں دو قسم کی امام کی اس نوعیت جو غیبت کی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے آئمہ کی طرف سے۔ کسی قسم کا کوئی تعارض یا ٹکراؤ ان روایات کے درمیان موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹکراؤ بنا کر پیش کر بھی رہا ہے معاشرے کے اندر، تو ان باتوں کے بعد اب ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ پتہ چل جانا چاہیے کہ کسی قسم کا جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں پایا جاتا۔
سب سے اہم بات جو ناظرین کو سمجھنی چاہیے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ روایات سے کوئی بھی مطلب کو اخذ کرنا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ایک روایت کو دیکھا اور کوئی نظریہ قائم کیا، بلکہ یہ علماء کا کام ہے، وہ فحص کرتے ہیں، وہ تمام روایت کو اکٹھا کرتے ہیں موضوع پہ، اور جستجو کر کے پھر صحیح نتیجہ نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس اگر کوئی ایک روایت کو آپ کے سامنے لا کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو بہت آسانی سے ہمیں جج کر لینا چاہیے کہ یہ صاحب علم ہے یا صاحب معرفت ہے یا اس قابل بھی ہے کہ وہ ریسرچ کر کے ہمیں بتا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، اس سوال سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب کہ یہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ امام زمانہ کی غیبت جو ہے وہ شخصیتی ہے یا جم ہے یا جسمانی ہے، بالآخر اس پہ ہم نے ایک نتیجہ نکالا، تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ غیبت ہوئی کیوں، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس پہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ روشنی ڈالیں۔
جی بالکل، بہت ہی خوبصورت ایک سوال ہے اس گفتگو کے تسلسل میں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے اسباب کیا ہیں اور کیوں امام علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تو ہیں لیکن ظاہر نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے ایک بنیادی جو بات ہے، جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مختلف روایات ہمیں نظر آتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ایک بنیادی جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ امام کی یہ غیبت جو ہے وہ اسرار الہی میں سے ایک سر اور راز ہے کہ جس کی حکمت جو ہے وہ واقعی حکمت اور حقیقی حکمت ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں ہے، کہ جس کے حوالے سے خود آئمہ نے بھی اس طرح کی تعبیرات بیان کی کہ امر من امر اللہ، اور کہا سر من سر اللہ، کہ یہ امور الہی میں سے ایک امر ہے اور اسرار الہی اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، متوی عن عباد اللہ، اور خدا کے بندگان سے یہ بات اور یہ امر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح جب بعض اصحاب نے آئمہ سے دوبارہ اس طرح کا سوال کیا اور سبب کے بارے میں پوچھا تو بعض تعبیرات میں یہ تعبیر نظر آئی کہ لم یؤذن لنا فی کشفہ لکم، کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اس چیز کے سبب کو آپ کے لیے کشف کریں۔ اور بعض روایات کے اندر جب بعض اصحاب نے اصرار کیا تو وہاں امام نے تو یہی کہا کہ اس کا سبب جو ہے واقعی وہ امام کے ظہور کے بعد معلوم ہوگا، بعض حکمتوں کے بارے میں امام نے یہی تعبیر استعمال کی کہ جس طرح انبیاء کی غیبتوں کی بعض حکمتیں ان کی بعد میں روشن ہوئیں اور ظاہر ہوئیں، تو اس طرح امام زمانہ کی اس غیبت کی حکمت اور اس کا جو واقعی سبب ہے وہ بھی اس کے ظہور کے بات روشن ہونا ہے۔ تو ایک سب سے بنیادی جو بات یہاں پر روشن اور واضح ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو غیبت ہے یہ اسرار الہی میں سے ایک راز اور سر ہے کہ جو اس کا حقیقی سبب ہمارے لیے روشن اور واضح نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دوبارہ ہم جب انہی روایات کے اندر مراجعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آئمہ علیہ السلام بعض ظاہری اسباب کو پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض ظاہری اسباب ہیں درواقع یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک حد تک کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام کی اس غیبت کے اندر ایک نوعیت کا اثر رکھتی ہیں، کردار رکھتی ہیں، کہ گرچہ واقعی سبب ہمیں نہیں معلوم اور مشخص نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہ وہ ظاہری اسباب ہیں کہ یہ بھی انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے امام علیہ السلام کی غیبت کے سلسلے میں، کہ یہ ظاہری اسباب متعدد ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے اس گفتگو کے حوالے سے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان تمام اسباب کو یہاں پر بیان کریں، فقط ایک دو کی طرف ہم
میں معذرت چاہتا ہوں، آغا کی بات چونکہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس نقطے کو حتماً ذہن کے اندر رکھیں کہ جو حقیقی سبب ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور امام جو ہے وہ روایت میں بیان بھی کر رہے ہیں، ہمیں یہ بیان کیا، بعض ظاہری جیسے آغا نے تعبیر کی ہے ان کو بیان کیا۔ اب کوئی بندہ آ کر مہدویت پر اعتراض کرے، ایک روایت کو اٹھا کے، دو روایتوں کو اٹھا کے، اور کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو معقول ہی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اصل مہدویت کو زیر سوال لے کر آ جائے، تو اس کا جواب یہی ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے ناظرین کے پاس کہ حقیقی سبب جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں چونکہ اصرار کیا تھا مومنین نے آئمہ کے زمانے میں تو آئمہ نے پھر ہمارے لیے بیان کیا۔
تو اس ظاہری اسباب کے حوالے سے جو ہمارے پاس روایات ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو طرح کی روایات ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک روایات عمومی طور پہ حجت الہی کی غیبت کو بیان کر رہی ہیں، اب وہ حجت الہی نبی کی صورت میں ہوں، وہ حجت الہی امام کی صورت میں ہوں، یعنی خداوند متعال کی ایک سنت رہی ہے شروع سے، وہ سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی لوگ اپنے وقت کے امام اور حجت الہی کے سامنے نافرمانی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو اسی نافرمانی سے خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے، اور پھر وہ غضبناک ہونا ذات الہی کا سبب بنتا ہے کہ وہ اس حجت الہی کو ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے، یہ تنبیہ کے عنوان سے، اور اس
کامن یا عام وجہ ہے۔
تو اس حوالے سے ایک تو ہمارے پاس عمومی روایات ہیں، اب وہ چاہے حجت الہی نبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ حجت الہی امام کی صورت میں ہو۔ میں نمونے کے طور پہ یہاں پہ ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نحانا عن جوارحم، امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال اپنی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے تو وہ ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام سے بھی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں حجت الہی کا زمین میں ہونا ضروری ہے، اگر یہ حجت الہی خداوند متعال اس قوم سے، اس انسانوں سے دور کر رہا ہے تو اس کے ظاہری وجود سے اس کو محروم کر رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کبھی اس مخلوقات کو اپنی حجت سے نابینا کر دیتا ہے، یعنی یہ لوگ، یہ انسان اس حجت الہی کو نہیں دیکھتے۔ اچھا، وہ بھی بِظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ، ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے،
اپنے اعمال کی وجہ
سے۔ جی بالکل۔ تو لذا یہ ہمارے پاس عمومی روایات ہیں کہ جو اس نافرمانی کو، لوگوں کی کوتاہیوں کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ کوتاہیاں، یہ نافرمانیاں سبب بنتی ہیں کہ خداوند متعال حجت الہی کو ان سے دور کر دے۔ پھر انہی روایات کے اندر ہم ایک اور روایت کا گروہ دیکھتے ہیں کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں بعض ظاہری اسباب کو بیان کرتی ہیں، جیسے آغا صاحب نے اشارہ کیا اور ہم نے بھی کہا کہ تاکید ہماری اس بات پر ہے کہ حقیقی سبب روشن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہی نافرمانی جو لوگوں کی ہے، اسی کو بعض روایات کے اندر امام زمانہ کی غیبت کا ایک سبب جانا گیا ہے، کہ بعض روایات کے اندر یہ سبب اس طرح بیان کیا گیا کہ کیونکہ لوگ امام کی جان کے در پہ ہیں، کیونکہ لوگ ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا امام خداوند متعال، جو غیبت خداوند متعال کا فعل ہے، خداوند متعال اس حجت الہی کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک روایات اس طرح کی ہے کہ امام علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے اور یہ ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس طرف سے یہ آخری حجت الہی ہے،
ان کا وظیفہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں،
ان کی جو معموریت ہے، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جہانی لیول پہ عادلانہ نظام قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنی ہے، ظلم اور ستم کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ جہانی جو ان کی رسالت ہے، جو ان اس حجت الہی سے عملی ہونی ہے، یہ اقتضا کرتی ہے کہ امام محفوظ رہیں۔ تو لہٰذا خداوند متعال امام علیہ السلام کو ایک دور کے لیے، اب وہ خدا جانتا ہے کہ اس کی مشیت کب تعلق پیدا کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور واقع ہو۔ اسی روایت کے اندر مثلا یہ ہمیں ملتا ہے کہ کیونکہ خداوند متعال نہیں چاہتا امام علیہ السلام کی گردن پہ کسی بیعت کا حق ہو، کسی شخص کی جانب سے کوئی بیعت آ جائے، لہٰذا وہ اسے غائب کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک جو شائبہ ہے، اگر امام اس انسانوں کے درمیان رہتے تو ایک جیسے جان کا خطرہ امام کو نظر آ رہا ہے، دوسری جانب سے یہ بھی کہ ظالمین اور جائرین مجبور کرتے امام کو اپنے بیعت کے اندر، اور جبکہ امام، یہ جائر اور ظالم کی بیعت بھی امام کے لیے اس جو امام کی جہانی رسالت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ امام علیہ السلام انہی ظالمین سے جو ہے وہ جہاد کرنے آ رہے ہیں، انہی ظلم اور ستم کو اس دنیا سے ختم کرنے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا خداوند متعال کی حکمت اقتضا کرتی ہے کہ یہ حجت الہی اس طرح رہے کہ اس پر کسی کی بیعت کا، کسی کا حق باقی نہ رہے، اور یہ ان ظالمین کے سامنے ظلم و ستم کو ختم کر دے۔ اسی طرح اور بہت سارے اسباب جو ظاہری طور پہ کسی نہ کسی جہت سے امام علیہ السلام کی غیبت میں اثر انداز ہیں، یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے حجت الہی کو ان سے دور کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ظاہری اسباب ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت کے عنوان سے سبب کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں روایات کے اندر، جبکہ واقعی جو اس کا سبب ہے اور حقیقی جو اس کی علت ہے وہ وہی ہے جو امام نے پہلے روایات کے اندر بیان کیا کہ سر من اسرار اللہ، کہ یہ اسرار الہی اور راز الہی میں سے ایک راز ہے۔
آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین کی خدمت میں ایک اور جو گفتگو ہمیں چھیڑنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ ہم تو بہت نیک زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ تو کیا غیبت کا صرف یہی پہلو ہے کہ ہمیں ایک تنبیہ کی جا رہی ہے اور ہمیں، یا نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے جو منتظرین کے لیے، اور خصوصاً نیک افراد کے لیے یا عام منتظرین کے لیے جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ غیبت کا کیا فائدہ ہے، اگر ہے کوئی تو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جب بھی ایک فعل آپ چاہے انسان انجام دے، اگر الہی فعل ہو، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ حکمت الہی ہے، اور اس غیبت نے حتماً متحقق بھی ہونا ہے، اس کی مختلف وجوہات و اسباب ہیں کہ بعض کی طرف آقا نے اشارہ کیا ہے آ کر، پھر اس غیبت کے اندر جا کر ایک جو فائدہ مومنین کو حاصل ہوتا ہے، حتیٰ پوری بشریت کو، لیکن چونکہ مومنین متوجہ ہیں اس قضیے کی طرف، اس عقیدے کی طرف، تو اس وجہ سے مومنین کا جو ہے وہ خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب اس غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو پرکھنے کا کافی موقع مل رہا ہے۔ چونکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات ہم بھی جب آئمہ کی اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کے اندر، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ناصر کم رہے ہیں، کسی بھی زمانے میں ان کو جو نصرت جس طریقے سے ملنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں مل پائی، تو ہم حسرت کرتے ہیں کہ کیوں ایسا تھا۔ تو اب ہماری حجت جو خداوند متعال نے ہمارے لیے متعین کی ہے زمین کے اوپر، یعنی پوری بشریت کے لیے، تو اب ظاہری سی بات ہے اب ان کو بھی نصرت کی ضرورت ہے، ناصرین کی ضرورت ہے آ کر۔ اب ہم دم تو بھرتے ہیں کہ ناصر بنیں گے ہم، اور دعا بھی کرتے ہیں آ کر، تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم امام کی نصرت کر پائیں گے، اور ہم آیا اپنے اس دعوے کے اندر وہ ٹھیک بھی ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں۔ سخت مرحلہ ہے یہ آ کر، چونکہ آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ موجود ہے، 11 حجتیں آئیں، لیکن کوئی بھی حجت جو ہے وہ ظالمین سے محفوظ نہ رہ سکیں،
اور اس وقت اتنا ظالم طاقتور بھی نہیں تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کتنا طاقتور ظالم ہے، اس لیے
تو حجت محفوظ نہیں رہ سکی، اور جو ہے وہ شہید کیا گیا ان کو۔ تو اب یہ 12ویں حجت جو ہے یہ ذخیرہ الہی ہے، جیسا کہ روایات میں اشارہ بھی ہوا ہے، اور یہ آخری حجت بھی ہے، اور اس کے اوپر سب متفق ہیں، اہل سنت اور تشیع روایات ذکر کی تھی اس کے اندر آ کر، اس کے علاوہ کوئی اور حجت بھی نہیں ہے۔ ولادت کے اوپر ہم دلائل دے چکے ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس حجت کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے، اور پھر مختلف امتحانوں کے ذریعے ناصرین کو تیار کیا جائے کہ جو امام کے ساتھ مل کے پھر اس جہانی حکومت کو قائم کر سکیں جو تمام انبیاء کی آرزو تھی، اور یہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے توسط سے جو ہے وہ یہاں پر متحقق ہوگی آ کر۔
میرے خیال میں ایک شبہ اگر ناظرین کے ذہنوں میں آئے کہ ہم تو بہت تیاری کر رہے ہیں، تو اس تیاری کی تشخیص جب خدا دے گا، کیونکہ حکمت الہی کی گفتگو ہوئی ہے، ہم اپنے طور پر جو ہے یہ سفر روک نہیں سکتے، جدوجہد ہمیں بہت حد تک جاری
ہے، انشاءاللہ آگے چل کے باتیں آئیں گی تو اس چیز کی طرف اشارہ ہوگا آ کر۔ ابھی اس نقطے کے اوپر میں لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ غیبت جو ہے وہ امتحان الہی بھی ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ امام نے اشارہ بھی کیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لابد لصاحب ھذا الامر من غیبت، کہ آغا نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آئمہ علیہ السلام غیبت کے لیے تیار کرتے رہے مومنین کو بھی اور بشریت کو بھی، اور یہ اس کا ایک جز ہے۔ پھر فرماتے ھیں کہ حتی یرجع عن ھذا الامر من کان یقول بہ، اور وہ زمانہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو قائل بھی ہوگا اس امامت کا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، کہ لمبی ہے نا چونکہ غیبت کبریٰ کا ہم قائل ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے آ کر۔ دوبارہ یہ اصل میں یہ جملہ جو ہے وہ شاہد مثال ہے کہ انما ہی محنت من اللہ امتحنا بہا خلقہ، یہ غیبت جو ہے خداوند متعال کی طرف سے یہ امتحان الہی، اور خدا نے اپنی مخلوق کا جو امتحان لینا اسی غیبت کے ذریعے لینا ہے۔ تو کتنی واضح اور روشن جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حیات حیات لا یکون فرجنا حتی تغربلو، ہمارا اس فرج جو نہیں آئے گا، یعنی ظہور نہیں ہوگا، غیبت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم کو کیا کہ چھان نہ دیا جائے، تغربلو۔ اور امام نے فقط ایک مرتبہ نہیں کہا، تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو یقولها ثلاثہ، راوی کہتا ہے کہ امام نے اس کو تین مرتبہ کہا، حتی یذهب القدر ويبقى الصفه، کیوں یہ تغربل 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 ہوگا، چھانٹی ہوگی چھانٹی ہوگی چھانٹی ہوگی، تاکہ وہ گندگی اور وہ جو قدر یعنی وہ گندا پن جو ہے، وہ برائیاں جو ہیں، وہ صفات بد جو ہیں وہ دور ہوں، اور وہ خالص لوگ، خالص ناصر، خالص دعویٰ کرنے والے افراد جو ہیں وہ باقی رہ جائیں اس کے اندر آ کے۔ اسی طریقے سے روایات میں اور مختلف تعبیریں بھی ہیں، بعض جگہ میں آیا ہے کہ حتی تمیزو، جدا کر دیا جائے، جو جھوٹے ہیں وہ سائڈ پہ ہوں، جو خالص ہیں وہ سائڈ پر ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ پہ حتی تمحصو، خالص آپ کو کر دیا جائے آ کر۔ تو اب جب یہ روایت، ان روایات کے زمرے میں ہم جب آ کر تدبر کرتے ہیں آ کر، تو یہاں ایک طرز ہمیں یہ ملتا ہے کہ غیبت حکمت الہی ہے، اس نے ہونا تھا، اس کا فلسفہ اسباب کیا ہیں یہ بعد کی بات ہے، بعض کی طرف اشارہ ہوا ہے، بعض عرض کیا کہ ظہور کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں کہ جو وقت کے کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکے، لیکن ہمیں جو ایک فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں اس امتحان الہی میں پاس ہو جائیں، یہاں سے پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے خود سازی کا, کیونکہ غیبت جو ہے وہ ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پاک کیا جائے, خالص بندوں کو سامنے لایا جائے, آپ کے دعووں کے سچے اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیا جائے. تو جب انسان خود سازی کی طرف جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کا نتیجہ پھر خالص پن ہی نکلتا ہے. اگر میرے دل میں کوئی کدورت ہے, اگر میرے اندر کوئی برائی ہے, اگر میرے اندر جو ہے وہ کوئی بری صفت موجود ہے, تو میں ابھی سے اپنا جو ہے وہ امتحان کرنے لگ جاؤں, اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دوں, کہیں میں اپنے دعوے میں جھوٹا تو نہیں ہوں, کہیں میرا جو ہے اس طریقے سے. تو لہٰذا غیبت ایک فائدہ جو دے رہی ہے مومنین کو, کم از کم جو متوجہ ہیں, اور اگر یہ بشریت بھی متوجہ ہو جائے اور ان کو جو فائدہ دے رہی ہے وہ یہ کہ قبل اس کے قائم ظہور کرے انسان جو ہیں, جو ناصرین ہیں, جو ان کے رقاب میں جہاد کریں گے, جو محشور ہوں گے قیامت میں ان کے ساتھ, ان کے لیے آمادہ سازی کر لیں.
بہت شکریہ آپ کا.
یہ بات بھی روشن ہوتی ہے کہ وہ جو ہم ظاہری اسباب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ لوگوں کی نافرمانیاں, لوگوں کی کوتاہیاں, یعنی امتحان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ جب انسان خود سازی کے مرحلے میں آئے گا, جب آمادگی کے مرحلے میں آئے گا, تو وہ جو ظاہری حد عقل اسباب تھے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے, اور پھر مشیت الہی ہے کہ وہ کب چاہتا ہے کہ حجت الہی ظہور ہے.
بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ماشاءاللہ سے اچھی گفتگو رہی. غیبت کا عنوان اتنا اہم عنوان ہے ناظرین محترم کے, ہماری یہ توجہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تیاری ہے اور یہ جو چھننے میں چھننا ہے, اور اس کے بعد باقی رہنے والے افراد کا حق کے حق کا ساتھ دینا ہے اور حق پرستوں کا ساتھ دینا ہے, اس میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ جب تک ہم اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اطاعت حجت خدا کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کہ امام نے جہاں پر غیبت کے سے چھوڑا تھا ہمیں, اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں فقہ عامہ کی سپورٹ کیا تھا. تو انفرادی زندگی اور اعمال میں ہمیں اپنے مجتہد کی طرف اطاعت کرنی ہوگی, اور اجتماعی امور میں اپنے ولی فقی کی پیروی کرنی ہوگی. یہی وہ راستہ ہے جس میں متاعت کی تمرین کریں گے اور اس قابل ہوں گے کہ جب مرحلہ آئے چھاننے کا تو ہم چھن سکیں. اور یہ جدوجہد ہماری ہر سطح پر جاری رہنے والی ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمارے قدم رکنے نہیں چاہیے, اور یہ سلسلہ اطاعت کا اور پیروی کا جاری رہنا چاہیے. اور یہ آج تیسری سیریز تھی اس ٹاک شو کی, اور ہم پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکے ہیں, انشاءاللہ 6 ٹاک شو کی جو یہ سیریز ہے اس سے ایک انعامی کوئز پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. اس لیے امید ہے کہ آپ بغور ان ٹاک شوز کو دیکھیں گے, تاکہ اس انعامی مقابلے میں بھرپور شرکت کر کے اچھی طرح سے ان مفاہیم کو سمجھ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.
دلها با مقوله مهدویت آشنا بشود و انس پیدا کند و حضور اون بزرگوار برای ما مردمی که در دوران غیبت هستیم محسوس‌تر بشود و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشته باشیم, این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت اون اهداف بهتر خواهد بود. این توسلاتی که در زیارات مختلف وجود دارد که بعضی از اینا اسانید خوبی هم دارد, اینا بسیار با ارزش است و توسل, توجه, انس با اون بزرگوار از دور. این انس به معنای این نیستش که حالا کسی ادعا کنه که من خدمت حضرت میرسم یا صدای, ابدا اینجور نیست. این غالب آنچه که در این زمینه گفته میشه ادعاهایی است که یا دروغه یا طرف دروغ هم نمیگه, تصور میکنه, تخیل میکنه. دیدیم کسانی رو ما آدمای دروغگویی نبودن, اما خیال میکردن, تخیل میکردن, تخیلات خودشون رو به عنوان واقعیت برای این و اون نقل میکردن. نبایستی تسلیم اینها شد. راه درست, راه منطقی اون توسل, توسل از دور است, توسلی است که امام اون رو از ما میشنود, انشاءالله میپذیرد, ولو اینکه ما با مخاطب خودمون از دور داریم حرف میزنیم, اشکالی نداره. خدای متعال سلام سلام دهندگان و پیام پیام دهندگان رو به اون بزرگوار میرسانه. این توسلات, این انس معنوی بسیار خوب و لازمه. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ظهور اون حضرت رو هرچه نزدیکتر کند، ما رو جز به یاران اون بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد و انشالله ما رو جز به مجاهدان در کنار اون بزرگوار و شهید شدگان در رکاب اون بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا مرکز مقاومت هست.